اتوار 25 نومبر کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ کیا یورپی رہنماؤں سے توثیق کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں یورپی یونین سے علیحدگی کے معاہدے کی منظوری ہو جائے گی یا ملک آئینی بحران کی طرف جا رہا ہے؟
برطانیہ میں بہت ساری جس کی تاریخ ہے پچھلے 800 سال کی، اس میں بحران آتے ہیں، پھر یہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیٹکس ہوتی ہے، کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں ہوتی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے برطانیہ کے یورپی اتحاد سے علیحدگی کی منظوری دے دی ہے۔ اگلے مرحلے میں کامیابی کے لیے وزیر اعظم ٹیریزا مے نے برطانوی عوام سے براہ راست اپیل کی ہے کہ وہ یورپی یونین سے علیحدگی کے معاہدے کی حمایت کریں۔ تفصیل کے ساتھ صبر احمد۔
یورپین یونین کے 27 رکن ممالک کے رہنماؤں نے ایک گھنٹے کی بحث کے بعد برسلز میں معاہدے کی منظوری دی، جن کے تحت برطانیہ آئندہ سال یورپین یونین سے الگ ہو جائے گا۔ اجلاس سے خطاب میں یورپین یونین کے صدر نے کہا ہے کہ برطانیہ کی یورپین یونین سے علیحدگی ایک المیہ ہے۔ اب معاہدے کا مسودہ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جہاں برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ دیگر ممبر پارلیمان کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی کنزرویٹو پارٹی کے ارکان بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس معاہدے کے خلاف ووٹ دیں گے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں بھارت کی جانب سے دو وزراء بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے سکھ برادری کو قریب لانے کے لیے پاکستان کے اقدام کا مثبت انداز میں جواب دیا ہے۔ اس سے قبل انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کرتارپور راہداری کی تعمیر کے آغاز کی تقریب میں شرکت کی دعوت پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کی تھی کہ وہ مصروفیت کی بنا پر اس میں شرکت نہیں کر سکیں گی۔ انڈیا کے معروف شہر اجودھیا ایک بار پھر سخت سیکیورٹی کے حصار میں ہے۔ شہر میں جگہ جگہ پولیس، نیم فوجی دستے اور فساد شکن فورسز تعینات کی گئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ خدائے نور ناصر۔
مہاراشٹر کی اہم سیاسی پارٹی شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے پہلی بار اجودھیا آئے ہیں۔ مہاراشٹر کے بہت سے علاقوں سے شیو سینا کے کارکن ٹرین بک کروا کر بسوں، لاریوں اور موٹر سائیکل سے اجودھیا پہنچے ہیں۔ شیو سینا کے کارکن انتہائی جارحانہ نظر آ رہے تھے اور جوشیلے نعرے لگا رہے تھے۔ ہر ہندو کی یہی پکار، پہلے مندر پھر سرکار جیسے نعرے بار بار لگتے رہے۔ انہی نعروں کے زور پر ادھو ٹھاکرے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی حکومت کو مندر کی تعمیر کے معاملے پر کٹہرے میں کڑا کر رہے تھے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 6 عسکریت پسند جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں ضلع شوپیاں کے علاقے کیپران میں انڈین فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران ہوئیں۔ اس علاقے میں گزشتہ 3 دن کے دوران انڈین سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 12 تک پہنچ چکی ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ حلب میں باغیوں کی جانب سے زہریلی گیس کے حملوں سے 8 بچوں سمیت 100 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جنہیں سانس لینے میں مشکلات کی علامات کے ساتھ اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم باغی گروہوں نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے۔ خبر کی تفصیل کے ساتھ نازش فیض۔
حکام کا کہنا ہے کہ زہریلی گیس کے شیل باغیوں کی جانب سے داغے گئے۔ دوسری جانب سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ادلب میں حکومتی فورسز کی شیلنگ سے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ترکی، ایران اور روس کی ثالثی میں طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت شام میں حکومت اور باغیوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق فریقین کے درمیان اعتماد سازی کے راستے میں یہ ایک اہم قدم تھا۔ ترک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شمالی مغربی شامی الباب کے قریب فریقین نے 10-10 قیدی ایک دوسرے کے حوالے کیے۔
یوگنڈا کے صدر یوویری موسوینی نے کہا ہے کہ لیک وکٹوریا میں کشتی حد سے زیادہ بوجھ کی وجہ سے ڈوبی، جس میں لگ بھگ 29 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ کشتی میں 50 افراد کی گنجائش تھی، لیکن سوار 120 افراد کو کیا گیا جو حادثے کی وجہ بنی۔ ریسکیو عملے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 26 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، تاہم اب مزید کسی کے زندہ بچنے کی توقع نہیں ہے۔ میکسیکو کی آئندہ آنے والی حکومت کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حمیرہ کمل۔
معاہدے کے تحت میکسیکو میں موجود پناہ گزینوں کو اس وقت تک میکسیکو میں رکنا ہوگا جب تک امریکہ میں ان کی پناہ کی درخواستیں منظور نہیں ہو جاتیں. تاہم میکسیکو کے آئندہ کے وزیر داخلہ نے سیاسی پناہ کے درخواست گزاروں کے لیے میکسیکو کو تیسرے محفوظ ملک کا درجہ دینے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا ہے. وسطی امریکہ سے آنے والے پناہ گزین جن کی تعداد لگ بھگ 3,000 بتائی جاتی ہے میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر جمع ہیں. ان کا مقصد امریکہ میں پناہ حاصل کرنا ہے. تاہم امریکہ نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخلے کو روکنے کے لیے 6,000 کے قریب فوجی میکسیکو کی سرحد پر تعینات کر رکھے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نومبر سے اردو نشریات میں سیربین کی شارٹ ویو کی 7,300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے. 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5,830 کلو ہرٹز ہوگی. باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی, یعنی 19, 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر, اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5,830 کلو ہرٹز. سیربین روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یورپی یونین کے رہنماؤں نے برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے. اگلے مرحلے میں کامیابی کے لیے وزیر اعظم ٹریزا مے نے برطانوی عوام سے براہ راست اپیل کی ہے کہ وہ یورپی یونین سے علیحدگی کے معاہدے کی حمایت کریں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازش فیض.
یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے رہنماؤں نے ایک گھنٹے کی بحث کے بعد برسلز میں معاہدے کی منظوری دی جس کے تحت برطانیہ آئندہ سال یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا. اجلاس سے خطاب میں یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ یونکر نے کہا کہ برطانیہ کی علیحدگی پر افسوس ہے. یورپی کمیشن کے صدر نے مزید کہا,
آج کا دن بہت برا ہے. برطانیہ جیسے عظیم ملک کو یورپی یونین سے علیحدہ ہوتے دیکھنا یہ کوئی خوشی یا کسی جشن کا لمحہ نہیں ہے, یہ ایک دردناک لمحہ ہے.
یورپی یونین کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک نے اسپین کی جانب سے آخری منٹ میں جیبالٹرا کے حوالے سے تحفظات ختم کرنے کے بعد یہ اشارہ دیا تھا کہ ڈیل ہو جائے گی. اب معاہدے کا مسودہ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ دیگر ممبر پارلیمان کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی کنزرویٹو پارٹی کے ارکان بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس معاہدے کے مخالفت میں ووٹ دیں گے. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک نے کہا کہ یورپی یونین مستقبل میں برطانیہ کے ساتھ قریبی روابط رکھنے کے لیے پرعزم ہے.
I quote this passage of today's conclusions.
میں آج کے نتائج سے اس بات کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ یہ ہماری ملاقات کا نچوڑ ہے. ہمارے لیے اس کی توثیق کا عمل مشکل ہے, لیکن اس سے قطع نظر کہ اس کا اختتام کس طرح ہوگا, ایک چیز یقینی ہے کہ ہم اس کے ختم ہونے تک دوست رہیں گے اور اس کے بعد بھی.
اس مجوزہ معاہدے میں ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں عام طور پر طلاق کے معاملات کہا جا رہا تھا. اس میں اس بات کا عزم کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں مقیم یورپی شہریوں اور یورپ میں رہنے والے برطانوی شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. اس میں مارچ 2019 میں برطانیہ کے یورپی یونین چھوڑنے کے بعد 19 ماہ کا ایک منتقلی دورانیہ بھی رکھا گیا ہے اور مالی حوالے سے برطانیہ کی جانب سے 39 ارب پاؤنڈ کی ادائیگی بھی رکھی گئی ہے. سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ بریگزٹ کے معاملے پر پارلیمنٹ میں ہونے والے ریفرنڈم میں اکثریت اس کے خلاف ووٹ دے گی. انہوں نے کہا کہ موجودہ بریگزٹ معاہدہ بے معنی ہے کیونکہ اس سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا.
لوگ اس معاہدے کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ایک برا معاہدہ ہے. میرے خیال میں مشکل ہے کہ کنزرویٹو پارٹی عام انتخابات کروانا چاہے گی. مجھے شک ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. جب آپ دیگر امکانات کو خارج کر دیتے ہیں تو آخر میں آپ کے پاس یہی ایک امکان رہ جاتا ہے.
برطانوی پارلیمان میں اس معاہدے پر ووٹنگ کی توقع دسمبر کے شروع میں ہے, لیکن ابھی اس کی توثیق کی کوئی گارنٹی نہیں. کنزرویٹو, ڈی یو پی, ایس این پی اور لبرل ڈیموکریٹس کی جانب سے اس کے مخالف ووٹ آنے کی توقع ہے. ادھر ملک کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ بہترین معاہدہ ہے جو بریگزٹ کے ریفرنڈم کے بعد ہو سکتا تھا. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں ان کا ساتھ دیں. خیال رہے گزشتہ سال جون میں برطانیہ میں یورپی یونین میں رہنا یا نکل جانے کے سوال پر ہونے والے تاریخی ریفرنڈم کے نتائج کے مطابق 52% عوام نے یورپی یونین سے علیحدگی ہونے کے حق میں, جبکہ 48% نے یورپی یونین کا حصہ رہنے کے حق میں ووٹ دیے تھے.
یورپی رہنماؤں کی برطانیہ کے یورپی یونین چھوڑنے کے معاہدے کی توثیق، اس خبر کی تفصیل بتا رہی تھیں نازش فیض۔ اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے برطانیہ کی باتھ سپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یورپی اتحاد سے علیحدگی کا مجوزہ معاہدہ یورپ سے منظور ہونے کے بعد اب برطانوی پارلیمان کے سامنے ہے، اس معاملے کا حتمی فیصلہ کب تک ہو جائے گا؟
یہ دسمبر میں پارلیمنٹ کی میٹنگ ہونی ہے، اس سے پہلے کافی لابنگ ہو رہی ہے اور ہوگی، اور میرے خیال میں یہ اس سارے سلسلے کی سب سے اہم اور کریٹیکل کڑی ہے۔
اچھا، کنزرویٹو پارٹی کو پارلیمان میں اکثریت حاصل نہیں ہے، تو اب وہ کیسے یہ مجوزہ معاہدہ منظور کرا سکیں گے؟
ایک تو پرائم منسٹر نے آج برطانیہ کی قوم کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے اور انہیں کنونس کرانے کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ موجودہ حالات میں اور پچھلے دو سال کی ساری محنت کے بعد، نیگوسیشنز کے بعد، اپس اینڈ ڈاؤنز کے بعد معاہدہ ہے، سب سے اچھا معاہدہ ہے جو برطانیہ کے مفاد میں ہے۔ ناردرن آئرلینڈ کے جو لائلسٹ ایم پیز ہیں اور جن پہ جیسے آپ نے کہا پرائم منسٹر کی اپنی حکومت کا دارومدار ہے، ان کو بھی میرے خیال میں کنونس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
اچھا، آپ نے شمالی آئرلینڈ کا ذکر کیا، تو اس کے مستقبل کا معاملہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے، اس کا کیا ہوگا؟
اس میں ایک تو یہ صورتحال ہے کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے ناردرن آئرلینڈ کی اور جنوبی ریپبلک کی، اس میں ایک سافٹ قسم کا بارڈر ہے۔ اب جو آئرلینڈ ہے، جو ریپبلک ہے، جو آزاد ملک ہے، جو جنوب میں ہے، اس کی تو یورپین یونین میں وہ شامل ہے، لیکن جو شمالی آئرلینڈ ہے وہ تو برطانیہ کا حصہ ہے۔ تو جو وہاں لائلسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر جو ہے اس کو اور زیادہ پورس نہ بنایا جائے، تاکہ کل اس پہ ریپبلک جو ہے وہ اپنا کلیم جو ہے اس کو اسٹرینتھن نہ کرے۔ میرے خیال میں اس میں اور نیگوسیشنز ہوں گے مارچ کے بعد، اور اس میں ہو سکتا ہے ٹرانزیشن کا ٹائم بڑھا دیا جائے، اور میرے خیال میں جبرالٹر کا ایشو جو ہے اس کو بھی وقتی طور پہ کچھ حد تک ریزالو کیا گیا ہے، لیکن وہ ایشو بھی دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔
جی اچھا، اگر ارکان پارلیمان کی اکثریت نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو اسمبلی کی تحلیل کے لیے بھی قانون سازی کرنی ہوگی، اور وہ بھی اکثریت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔
ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسے گروپس ہو جو سمجھتے ہوں کہ بھائی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور پارٹی پالیٹکس سے بالا ہو کر سوچا جائے، تو ایک سیناریو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تھن میجورٹی سے اپروو ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹوری جو باغی ہیں اور ناردرن آئرلینڈ کے جو 10 ایم پیز ہیں اور لیبر کے اندر جو ایک اسٹرانگ گروپ ہے، وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف ووٹ دے، تو اس میں پرائم منسٹر کو شکست ہو سکتی ہے۔ تو دو سیناریو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیا کوئی پرائم منسٹر آئے، ایک نئی کوالیشن گورنمنٹ بنے، دوسرا سیناریو یہ ہے کہ پارلیمنٹ یہ کہے کہ دوبارہ ریفرینڈم کرائیں، کیونکہ اس کا ڈیمانڈ بھی ہو رہا ہے کہ یہ 2016 میں جو ریفرینڈم ہوا ہے وہ حتمی نہیں ہے، اور چونکہ بہت اس کے دوران بحث ہوئی ہے، بس ڈسکس ہوئی ہیں۔ اور تیسرا سیناریو یہ ہے کہ الیکشن ہو، نئے سرے سے قومی سطح پہ الیکشن ہو۔ تو یہ تین سیناریوز ہیں ان کی پریڈکشنز کے لیے کریں گے۔
یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید کسی آئینی بحران کی طرف ملک جا رہا ہے، تو یہ کتنے درست ہیں خدشات؟
آئینی بحران تو یہ ہے کہ برطانیہ میں بہت ساری جو اس کی تاریخ ہے پچھلے 800 سال کی، اس میں بحران آتے ہیں، پھر یہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیٹکس ہوتی ہے، کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں ہوتی، اور الیکشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ الیکشن نئے سرے سے ہوتے ہیں، یعنی ایک طرح سے حکومت جو ہے اور اپوزیشن جو ہیں وہ قوم کے پاس جاتے ہیں۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی ڈیڈ لاک ہوا یا اسٹیل میٹ ہوا اور کوئی صورتحال کلیئر نہ ہوئی، تو الیکشن کا زیادہ استعمال ہے، اور میرے خیال میں ٹوری پارٹی بھی نہیں چاہتی، پرائم منسٹر بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ الیکشن ہو۔ ہو سکتا ہے ٹوری پارٹی آخر میں اس پہ متحد بھی ہو جائے، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو لیبر پارٹی ہے اس کے جو لیڈر ہیں کوربن، وہ کہیں الیکشن میں دوبارہ پرائم منسٹر بن کے نہ آ جائیں۔ تو میرے خیال میں وہ خدشہ جو ہے ٹوری پارٹی کو کہ لیبر پارٹی سے تھریٹ ہے، وہ میرے خیال میں خدشہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوری پارٹی جو ہے وہ اپنی صفیں جو ہیں ان کو ری ڈیفائن کرے اور متحد ہو جائے۔
یہ تھے برطانیہ کی باتھ سپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر افتخار ملک۔ اور اگلی خبر کے لیے انڈیا چلتے ہیں، جس کے معروف شہر ایودھیا میں زبردست سیکیورٹی کا حصار تھا۔ شہر میں جگہ جگہ پولیس اور نیم فوجی دستے اور فساد شکن فورسز تعینات کی گئی تھیں، اور اس کی وجہ تھی سنیچر کے روز مہاراشٹر کی اہم سیاسی پارٹی شیو سینا کے سربراہ کی پہلی بار ایودھیا آمد۔ ہمارے نامہ نگار شکیل اختر ایودھیا میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ وہاں ماحول کیا تھا اور وہاں دن بھر کیا ہوتا رہا۔
خالد، پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ بہت بڑی گیدرنگ تھی اور چونکہ بہت سینسیٹیو ایشو تھا تو یہاں بہت بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کے انتظامات تھے۔ ایودھیا میں پورے شہر کو سیل کر دیا گیا تھا، کل سے ہی سارے راستے بند کر دیے گئے تھے اور جو بابری مسجد رام جنم بھومی کا متنازع مقام ہے اس کے لیے خاص طور سے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ جو بھی راستے وہاں پہ سیکیورٹی نے سب بند کیے ہوئے تھے۔ کل سے ہی آر ایس ایس اور وشو ہندو پریشد نے یہاں پر ایک دھرم سنسد یعنی جو مذہبی رہنماؤں کا ایک ریلی بلائی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پر دباؤ بنایا جائے کہ جو متنازع مقام ہے اس پر رام مندر کی تعمیر کے لیے حکومت ایک آرڈیننس جاری کرے، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کا انتظار نہ کر کے اب حکومت کا بھی وقت چونکہ قریب آ رہا ہے تو چاہتے ہیں کہ حکومت جانے سے پہلے ایک آرڈیننس جاری کر کے یہ راستہ ہموار کر دے کہ وہ مندر بن سکے۔ اسی لیے یہ ریلی بلائی گئی تھی اور بہت بڑی تعداد میں رضاکار یہاں آئے تھے۔ اور چونکہ اسی طرح کا ایک واقعہ 1992 میں بھی اسی طرح کے رضاکار آئے تھے اور اس میں بعد میں وہ ہجوم کافی مشتعل ہو کر کے اس نے بابری مسجد کا انہدام کیا تھا۔
اچھا شکیل، بابری مسجد کی جو جگہ ہے ظاہر ہے وہ متنازع ہے، وہاں پر کیا صورتحال تھی؟
دیکھیں، یہ جو بابری مسجد کا جو متنازع مقام ہے جہاں پر اب تو بابری مسجد رہی نہیں، اسے 1992 میں منہدم کر دیا گیا تھا، وہاں پر ایک عارضی مندر بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد جو ہے جب یہ مسجد ڈھائی گئی تھی تو وہاں پر فوراً ہی مورتی رکھ دی گئی تھی اور اس کے بعد اس کے آس پاس صرف ترپال سے ایک جو ایک عارضی جو ہے ایک پکا بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ترپال سے اس کو ایک گھیرا سا بنا دیا گیا ہے، اس کو سایہ دے دیا گیا ہے اور چونکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا تھا کہ اس میں کوئی بھی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا اور اس کا اسٹیٹس کو یعنی جس حالت میں ہے اسی طرح مینٹین کیا جائے تو وہ اسی حالت میں ہے۔ اور لیکن اس کے ارد گرد کا 27 ایکڑ کا علاقہ مرکزی حکومت نے احتیاط کے طور پر کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہونے پائے وہ ایکوائر کر لیا ہے اور اس کے ارد گرد خاردار تار لگے ہیں، اس ایریا میں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔
اچھا،
یعنی کوئی رپورٹر کو بھی اجازت نہیں ہے۔
آپ نے ذکر کیا تھا انتخابات کا، تو جیسا کہ اب چند ماہ میں ہونے والے ہیں تو یہ جو معاملہ اب ابھرا ہے اس کا انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے، یہ اس کا بنیادی مقصد تو ظاہر ہے کہ رام مندر کا جو معاملہ ہے یہ بنیادی طور پر چونکہ بی جے پی کے ایجنڈے میں ہے، اس نے پرامس کیا تھا اور ایک وقت میں وہ اسی کے تحریک چلا کر وہ اقتدار میں آئی تھی تو یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں اگر اپنے زور پر آ گئے تو مندر بنائیں گے اور یہ وعدہ لوگ یاد دلانا چاہتے ہیں انہیں کہ آپ کی حکومت کا پورا وقت ہو گیا اور ان کی جو ہمنوا تنظیمیں ہیں، آر ایس ایس ہے، وشو ہندو پریشد ہے، بجرنگ دل ہے، وہ ان کو یاد دلا دے رہے ہیں کہ آپ جو وعدہ کیا تھا کہ بنائیں گے مندر، اب آپ کا وقت بھی قریب آ گیا لیکن مندر نہیں بن سکا، سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ نہیں آ سکا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک آرڈیننس جاری ہو۔ اور اسی لیے یہ جو آج کی جو ریلی یہاں بلائی گئی تھی جس میں کوئی 1,00,000 یا 70,000 سے 1,00,000 کے آس پاس کا اندازہ ہے لوگ شریک ہوئے، وہ یہاں پر کافی بڑی تعداد میں آئے تھے اور ایودھیا اور اس کے جو مشرقی یو پی کے اضلاع ہیں وہاں سے کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے یہاں پر۔ اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ اس جو مندر کا جو معاملہ ہے اس کو اوپر لایا جائے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بی جے پی کے ہی اشارے پر ہو رہا ہے، کئی ایکسپرٹ کہتے ہیں، تاکہ وہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی کارکردگی بہت اچھی نہیں رہی ہے تو کیا مندر کے معاملے کو اٹھا کر اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور راجستھان میں انتخابات ہونے والے ہیں تو اس سے ایک آئیڈیا لگے گا کہ کیا ان معاملات سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے جو بعد میں اگر ہوتا ہے تو پارلیمنٹری الیکشن میں بھی اس کا کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔
اچھا شکیل، جب 1992 میں بابری مسجد کا تنازع اپنے عروج پر تھا، اس وقت بھی آپ وہاں موجود تھے، آپ نے رپورٹنگ کی، اس وقت آج کے حالات میں کیا فرق نظر آیا آپ کو؟
اس میں اور اس وقت کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جو گیدرنگ تھی، جو لوگ آئے تھے، وہ کافی جارحانہ ان کا رخ تھا اور چونکہ ان کے ذہن میں یہ بسا ہوا تھا کہ یہ جو مسجد ہے، یہ جو تحریک اس زمانے میں جو چلی تھی، ان کے ذہن میں یہ بس گیا تھا کہ یہ مسجد ان کے لیے ایک سمجھیے کہ ان کے لفظوں میں کہ ایک کلنک ہے ان کے لیے، ایک دھبا ہے اور اس کو مٹنا چاہیے. ان کا خیال یہ تھا کہ تو ایک جو یہ جذبہ تھا اس میں بہت سے جو نوجوان تھے وہ بالکل ان کو کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، وہ بڑے جوش میں تھے کہ اس کو گرانا ہے. وہ جذبہ چونکہ اب وہ گر چکی ہے تو وہ جذبہ کہیں نظر نہیں آتا، اور ہر جگہ لوگ بس مندر کر رہے ہیں لیکن بالکل سمجھیے کہ کہیں پر اس طرح کا کوئی کمپیریزن نہیں ملتا. ہاں ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ میں ضرور یہ خدشہ تھا کہ کہیں کچھ اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، کہیں کچھ جو ہے مشتعل ہو کر کے کوئی جو وہاں مندر بنانے کے لیے سامان نہ پہنچانا شروع کر دیں، یا اس طرح کے خدشات ذہن میں ضرور تھے سیکیورٹی کے جی. لیکن رویہ کہیں جارحانہ نہیں تھا. پہلے والے میں لوگ لاٹھیوں کے ساتھ آئے تھے، ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے، پتھر توڑنے کے سامان کے ساتھ آئے تھے، غصے میں تھے. اس کے بعد جی. آپ کو یاد ہوگا بڑے زبردست فسادات ہوئے تھے اور 3,000 لوگ تقریباً مارے گئے تھے پورے ملک میں. تو وہ سچویشن بالکل مختلف تھی، ایک موڈ بنا ہوا تھا، وہ موڈ کہیں نظر نہیں آتا. اور یہ چیز یقیناً بی جے پی اور یہ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل سبھی کے لیے کافی تشویش کا باعث ہوگی.
یہ تھے ایودھیا سے نامہ نگار شکیل اختر. گزشتہ روز تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی سمیت 90 سے زیادہ افراد کو ایم پی او کے قانون کے تحت گرفتار کر کے 30 دن تک نظر بند کر دیا گیا تھا. تحریک لبیک نے پچھلے سال مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہونے والے دھرنے کے نتیجے میں کیے جانے والے آپریشن میں ہلاکتوں کی برسی منانے کے لیے 25 نومبر کو مظاہروں کی کال دی تھی. آج صورتحال کیا رہی، یہی جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار شہزاد ملک سے بات کی اور ان سے آج کے حالات کے بارے میں پوچھا.
تحریک لبیک کی قیادت نے جو گزشتہ برس ایک احتجاج و دھرنا ہوا تھا جو کہ ارکان پارلیمنٹ کے حلف میں مبینہ طور پر جو تبدیلی کی گئی تھی اس کے بارے میں تھا، تو اس دوران جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور یہ تحریک لبیک کی ایک جو کارکن ہیں ان کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی تھی اور اس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، تو ان کی چونکہ پہلی برسی تھی تو اس کے لیے انہوں نے تحریک لبیک کی قیادت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی پہلی برسی پہ راولپنڈی کا جو لیاقت باغ ہے وہاں سے ایک ریلی شروع ہوگی جو کہ فیض آباد، جہاں پر ان کا یہ ماننا ہے کہ وہاں پر فائرنگ سے جو 6 افراد ہلاک ہوئے تھے تو وہاں پر جا کر ایک فاتحہ خوانی ہوگی. لیکن چونکہ وہ اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا کہ چونکہ چند روز پہلے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو کریک ڈاؤن کیا ہے اور تحریک لبیک کی جو قیادت ہے جی. اس کو انہوں نے حراست میں لیا ہے، تو اس کی وجہ سے آج یہاں پر کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے اور نہ ہی یہ برسی جو ہے وہ منائی گئی ہے.
اچھا شہزاد، آپ نے ذکر کیا کہ تحریک لبیک کے رہنما گرفتار ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں اب کیا کہا جا رہا ہے؟
کل جو بیان آیا تھا خاص طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے، اس میں تو زیادہ تر ذکر جو تھا وہ تھا علامہ خادم حسین رضوی کا تھا جو کہ تحریک لبیک کے بانیوں میں سے ہیں اور کرتا دھرتا ہیں. ان کو انہوں نے حفاظی تحویل میں لیا ہے 30 روز کے لیے، لیکن یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں اگر حکومت یہ چاہے کہ ان کا مزید انہیں ڈیٹین کیا جا سکتا ہے یا انہیں مزید حفاظتی تحویل میں رکھا جا سکتا ہے، تو صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ان کی جو حراست زیر حراست ہے ان کی جو مدت ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ ان کی قیادت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یا تو گرفتار ہے یا کہیں روپوش ہیں، تو اس کی وجہ سے تحریک لبیک جو ہے وہ اس طرح متحرک نظر نہیں آئی جس طرح گزشتہ برس جو دھرنا ہوا تھا اس دوران وہ متحرک نظر آ رہی تھی.
تو اس وقت ریاست کافی بے بس نظر آ رہی تھی جیسا آپ نے بھی ذکر کیا، تو اس دفعہ ریاست کا جو رسپانس ہے، ان کی جو کارروائی ہے وہ کس طرح کی نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے اس دفعہ جب جو دھرنا انہوں نے دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے آخری دورے اور جو حکومت کے آخری روز آخری جو ایام چل رہے تھے، اس میں جو تھا ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ بھی اپنے ہی پاکستانی ہیں اس لیے ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اور افہام و تفہیم سے یہ معاملہ جو ہے وہ طے کیا جائے. لیکن اس دفعہ جو معاملہ تھا وہ چونکہ وہ سپریم کورٹ نے جو توہین مذہب کے مقدمے میں تھی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو رہائی کا حکم دیا تھا، تو اس کے بعد تحریک لبیک کی قیادت نے نہ صرف سپریم کورٹ کے جج صاحبان بلکہ پاک فوج کی قیادت کو بھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا تھا, تو جس کی وجہ سے حالات ایسے اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ ان افراد کے خلاف کاروائی کرنے کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس شاید اور کوئی راستہ نہیں تھا.
یہ تھے اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک. اور یہاں میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر لگی ہوئی ایک خبر کے بارے میں بتاتا چلوں. جنوبی کوریا سے اس کا تعلق ہے. وہاں کتوں کا سب سے بڑا سلاٹر ہاؤس بند کر دیا گیا ہے. جنوبی کوریا میں حکام نے ملک میں کتوں کے سب سے بڑے سلاٹر ہاؤس کو گرانے کا کام شروع کر دیا ہے, اور دارالحکومت سیول میں یہ سلاٹر ہاؤس واقع ہے اور اسے ایک عوامی پارک میں تبدیل کر دیا جائے گا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں شمشاد آفریدی سے.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 24 رنز بنائے. اس سے پہلے پاکستان نے 5 کھلاڑی آؤٹ پر 418 رنز بنا کر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی. پاکستان کی جانب سے حارث سہیل 147 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, جبکہ بابر اعظم 127 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے. نیوزی لینڈ کو اس سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے. آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم آئی سی سی ویمنز ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2018 کی عالمی چیمپئن بن گئی ہے. ویمنز ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2018 کے فائنل میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.4 اوورز میں تمام کھلاڑی آؤٹ پر 105 رنز بنائے. جواب میں آسٹریلیا نے مقررہ ہدف 15.1 اوورز میں 2 کھلاڑی آؤٹ پر بآسانی حاصل کر لیا. چین میں جاری 6 ممالک کی ٹیموں پر مشتمل ویمنز ہاکی چیمپئنز ٹرافی 2018 میں گریٹ برٹن نے جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گولز, ارجنٹینا نے چین کو 0 کے مقابلے میں 6 گولز, اور نیدرلینڈ نے آسٹریلیا کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 4 کھلاڑی آؤٹ پر 53 رنز بنائے. اس سے پہلے انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 336 اور دوسری اننگز میں 230, جبکہ سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 240 رنز بنائے تھے. اس سیریز میں انگلینڈ کو 2-0 سے برتری حاصل ہے. فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج وولورہمپٹن کی ٹیم کا مقابلہ ہڈرز فیلڈ ٹاؤن کی ٹیم سے ہوگا. ٹینس میں ڈیوس کپ ورلڈ گروپ میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں کروشیا کے بورنا چورج کا مقابلہ فرانس کے جوویلفریڈ سونگا سے ہوگا. آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے تیسرے میچ میں انڈیا نے آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے شکست دی. 165 رنز کا ہدف انڈیا نے 20ویں اوور میں 4 کھلاڑی آؤٹ پر حاصل کر لیا. دونوں ٹیموں کے درمیان یہ سیریز 1-1 سے برابر رہی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی. یہاں میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو کے بارے میں بتاتا چلوں. یہ ویڈیو ہے ہمالیہ کی چوٹیوں پر شہد کی تلاش کے بارے میں اور کیسے شہد کی تلاش چاند ہتھیلی پر رکھ کر کی جاتی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں. سربین کا نصف آ چکا ہے. یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے.
یورپی یونین کے رہنماؤں نے برطانیہ کے یورپی اتحاد سے علیحدگی کی منظوری دے دی ہے. اب یہ مسودہ برطانوی پارلیمان میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں بھارت کی جانب سے 2 وزراء بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. روس کی جانب سے یوکرین کے بحری جہازوں کو بحیرہ ازوف کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ انڈیا کے معروف شہر اجودھیا میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شام کے علاقے حلب میں باغیوں کی جانب سے زہریلی گیس کے حملوں سے 8 بچوں سمیت 100 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ میکسیکو کی آئندہ آنے والی حکومت کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔
اسلام آباد سے اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں خواتین پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران 138 واقعات میں 51 خواتین ہلاک ہوئیں، جن میں سے 19 خیرت کے نام پر، جبکہ 14 گھریلو تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
عورت فاؤنڈیشن اور یو این ویمین کی جانب سے آج سے خواتین پر تشدد کے خلاف شعور اجاگر کرنے کے لیے 16 روزہ مہم کا اعلان کیا گیا۔ یہ مہم 10 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے عورت فاؤنڈیشن کے پروگرام آفیسر اشفاق مینگل کا کہنا تھا،
جو 10 دسمبر 2018 انسانی حقوق کے عالمی دن پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس مہم کے دوران پارلیمنٹرینز کے ساتھ میٹنگ، سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی میں سیمینار اور واک، گرلز کالجز میں پینل ڈسکشن کا انعقاد، مختلف اضلاع کے بوائز اور گرلز اسکولوں میں صنفی تشدد کے خلاف پروگرامز کا انعقاد شامل ہیں۔
ان تنظیموں کی جانب سے بلوچستان میں تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ بلوچستان میں رواں سال کے دوران 11 ماہ کے دوران خواتین سے متعلق تشدد کے 138 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے زیادہ تر واقعات غیرت کے نام پر قتل کے تھے۔
ان واقعات میں 51 خواتین قتل اور 25 مرد قتل ہوئے ہیں، جس میں سے 30 خواتین اور 19 مرد غیرت کے نام پر قتل ہوئے ہیں۔
سول سوسائٹی کی تنظیموں کی جانب سے بتایا گیا کہ خواتین کے اغوا کے علاوہ کم عمر خواتین کی خودکشی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا۔
ریپ کے کیسز ہمارے سامنے آ گئے کچھ ایک کے قریب، اور اسی طرح سے اغوا بھی خواتین اس دفعہ بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ خودکشی کے ہمارے پاس الارمنگ کیسز آ رہے ہیں کہ 13 کے قریب خواتین ہیں جو کہ ٹین ایجر ہیں، تقریباً لڑکیاں ہیں، تو خودکشی کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ 21 خواتین اور 8 مردوں پر گھریلو تشدد کیا گیا، 13 خواتین اغوا ہوئے ہیں، خواتین سے جنسی زیادتی کے 4 اور خواتین پر تیزاب پھینکنے کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
اس پریس کانفرنس میں محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رخسانہ بلوچ بھی موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے مردوں میں آگاہی کی زیادہ ضرورت ہے۔
یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیٹ ٹو گرل، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ نئی ایجوکیشن ٹو میل ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک مرد کو ایجوکیشن نہیں ملے گی، ان کے دل میں احساس نہیں ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔
سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ حکومت خواتین پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کرتارپور راہداری کی تعمیر کے آغاز کی تقریب میں شرکت کی دعوت پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کی ہے کہ وہ مصروفیات کی بنا پر اس میں شرکت نہیں کر سکیں گی، تاہم انہوں نے کہا کہ انڈیا کے 2 وزراء اس پروگرام میں انڈیا کی نمائندگی کریں گے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری۔
ایک بیان میں سشما سوراج کا کہنا تھا کہ انڈیا امید کرتا ہے کہ پاکستان اس راہداری کا کام تیزی سے مکمل کرے گا تاکہ انڈین شہری جلد اسے استعمال کرتے ہوئے گرودوارا کرتارپور کی یاترا کر سکیں۔ پاکستان نے بابا گرو نانک کی 585ویں سالگرہ کے حوالے سے کرتارپور راہداری کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے پیغام میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور میں کام کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر پاکستان میں مقیم سکھ برادری کو بھی کرتارپور کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ کرتارپور میں واقع دربار صاحب گرودوارا کا انڈین سرحد سے فاصلہ چند کلومیٹر کا ہی ہے، اور ناروال ضلع کی حدود میں واقع اس گرودوارے تک پہنچنے میں لاہور سے 130 کلومیٹر اور تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ دریائے راوی کی مشرق کی جانب خاردار تاروں والی انڈین سرحد ہے۔ گرودوارا دربار صاحب کرتارپور پر اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقام ہے۔ پاکستان میں واقع سکھوں کے دیگر مقدس مقامات ڈیرا صاحب لاہور، پنجا صاحب حسن عبدال اور جناب استان ننکانہ صاحب کے برعکس یہ سرحد کے قریب ایک گاؤں میں ہے۔ کرتارپور کا گرودوارا سکھوں کے لیے انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی رہائش گاہ اور جائے وفات ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی 70 برس اور 4 ماہ کی زندگی میں دنیا بھر کا سفر کیا، اور کرتارپور میں انہوں نے اپنی زندگی کے 18 برس گزارے، جو کسی بھی جگہ ان کے قیام کا سب سے طویل عرصہ ہے۔ یہیں گردوارے میں ان کی ایک سمادھی اور قبر بھی ہے، جو سکھوں اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ انڈیا میں مقیم دربار صاحب کرتارپور کے درشن کے خواہش مند افراد اب بھی اس کو دیکھ ضرور سکتے ہیں، مگر چند کلومیٹر دور سرحد کے اس پار سے۔ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس نے ایسے خواہش مندوں کے لیے سرحد پر ایک درشن استھل قائم کر رکھا ہے، جہاں سے وہ دوربین کی مدد سے دربار صاحب کا دیدار کرتے ہوئے اپنی عبادت کرتے ہیں۔
کرتارپور راہداری کی تعمیر کے آغاز کی تقریب کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے حسین عسکری۔ اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا۔
آخر اس میں حیرت اور دکھ کیوں کہ دیکھو یار، عزت مآب چیف جسٹس حسین نقی جیسے جیت صحافی اور قلم کار سے واقف نہیں۔ معلوم ہونے کے بعد کم از کم چیف جسٹس نے معذرت تو کر لی۔ یہاں تو معلوم لوگوں پہ ان کے خونی رشتوں اور ریاستی و غیر ریاستی اشرافیہ نے وہ احسانات کیے کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ حبیب جالب کے جس کے لیے ایوب خان سے نواز شریف تک ہر کسی کا خواب رہا کہ یا تو یہ کمبخت چپ ہو جائے یا بک جائے یا پھر مر جائے، پر جالب نہ چپ ہوا نہ فروخت ہوا۔ فروخت ہوا بھی تو مرنے کے بعد کہ اس کے عزیزوں نے انا کے قیدی جالب کے نام کو اے ٹی ایم مشین میں بدل ڈالا کہ جس میں کبھی پیسے ہوتے ہیں اکثر نہیں ہوتے۔ اور جالب مرنے کے بعد دوبارہ مر گیا ہوگا جب اپنا یہ شعر شہباز شریف کا ٹریڈ مارک بنتے دیکھا ہوگا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ فلم جبرو کی کمپوزیشن دما دم مست قلندر پر نور جہاں سے میکا سنگھ تک کس کس نے دھمال نہ ڈلوایا۔ اس کمپوزیشن کا خالق ماسٹر عاشق حسین 1.5 برس پہلے لاہور کے بھاٹی گیٹ کے بازار حکیمہ میں فاقہ مست مر گیا۔ ابھی 3 ہفتے پہلے ایک بھلے مانس وفاقی وزیر نے فون کیا کہ آپ نے ایک بار ماسٹر عاشق حسین کا ذکر کیا تھا، ان کا ایڈریس دے دیں، حکومت کچھ مدد کرنا چاہتی ہے۔ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں کسی نے ان کے سیکرٹری بشیر ریاض سے تذکرہ کیا کہ اردو کے کہانی کار اور صحافی نعیم آروی اور پاکستان کے واحد صحافتی مورخ ضمیر نیازی مشکل میں ہیں۔ دونوں کو زکوٰۃ فنڈ سے 50,000 روپے کے چیک جاری کر دیے گئے۔ ضمیر نیازی نے شکریہ کے ساتھ چیک واپس کر دیا۔ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ضمیر نیازی کو پرائڈ آف پرفارمنس اور 1,00,000 روپے کا چیک ملا۔ مگر اس سے پہلے سندھ حکومت نے 6 اخبارات کی اشاعت پہ پابندی لگا دی، ضمیر نیازی نے ایوارڈ اور چیک لوٹا دیا۔ فہمیدہ ریاض جب 7 برس کی خود ساختہ جلا وطنی کارڈ کے دلی سے وطن واپس آئیں تو بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت نے انہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا چیئرپرسن نامزد کر دیا۔ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آتے ہی بینظیر کے دور میں کی گئی تقرریاں منسوخ کرتے ہوئے بھری اسمبلی میں کہا، اس عورت نے بھارتی ایجنٹوں کو نوکریاں دی۔ کئی برس بعد نعرہ لگا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے۔ سنا ہے پچھلے ہفتے فہمیدہ ریاض کا حالت علالت میں لاہور میں انتقال ہوا تو متعدد شاعروں اور ادیبوں اور صحافیوں اور دانشوروں نے صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے فہمیدہ کی عظمت کو تحریری سلام کیا۔ ان خراج تحسینیوں میں 90 کی دہائی کے ایک مدیر صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے اردو، فارسی، ہندی، انگریزی اور سندھی میں رواں فہمیدہ کو 5,000 روپے پہ رکھنے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ فی الحال مترجم کی آسامی نہیں۔ جدید اردو ناول، تھیٹر اور ٹی وی کا بڑا آدمی، ٹیچر اور بھٹو کا دوست ڈاکٹر انور سجاد ان دنوں لاہور میں بسبب علالت گوشہ نشین ہے۔ سنا ہے ایک اخباری ادارہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ باقی منتظر ہیں کہ کس روز ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔
یہ تھے وسعت اللہ خان جو اپنا ہفتہ وار کالم بات سے بات پیش کر رہے تھے۔ اس کالم کو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے آپ کا خط ملا کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں زوہا جواد, میرا بھی سلام قبول کیجیے.
میرا خیال ہے آج ہمیں ٹوور ٹیک سنگھ سے آنے والے اس دلچسپ خط سے ابتدا کرنی چاہیے.
جی ہاں, تیمور علی خان, ارم حسین اور ان کا پروازی ہمارے بہت پرانے سامعین معلوم ہوتے ہیں.
کم از کم سامعین کی ڈاک تو یہ سالہ سال سے سن رہے ہوں گے, کیونکہ انہیں تو ایسے مکتوب نگاروں کے نام بھی یاد ہیں جو ہمیں بھی بھول چکے ہیں. بہرحال کیا فرماتے ہیں یہ حضرات؟
جی یہ لکھتے ہیں, آج کل خطوں کے پروگرام میں ہمارے علاقے کی خوب پذیرائی ہو رہی ہے. رانا طارق جاوید, رانا خالد جاوید, رانا محمود الحسن, عبد المعیز خالد, محمد منیب حسن اور ماسٹر پرویز اقبال, یہ تمام حضرات ساہیوال, اوکاڑا, ٹوبٹیک سنگھ, چیچاوتنی, بورے والا اور بہاڑی کے ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس لحاظ سے ہمارے گرائی ہیں, لیکن ان کے خطوط میں خیالات کی یک رنگی اور انداز بیان کی یکسانی دیکھ کر خیال آتا ہے جیسے یہ کسی ایک ہی استاد کے شاگرد یا ایک ہی کلب کے ممبران ہوں. براہ کرم ان حضرات کے پس منظر پہ کچھ روشنی ڈالیے.
دیکھیے حضور, پس منظر پہ روشنی تو آپ ہی بہتر ڈال سکتے ہیں, کیونکہ بقول آپ کے سب لوگ آپ کے ہمسائے میں آباد ہیں.
ہم تو صرف پیش منظر کی بات کر سکتے ہیں, یعنی ان لوگوں کے خطوط میں جو کچھ درج ہوتا ہے صرف اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں.
اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہماری ڈاک میں سب سے زیادہ بامانی اور پرمغز خطوط انہی حضرات کی جانب سے موصول ہوتے ہیں.
ان خطوط میں ادبی چاشنی بھی ہوتی ہے اور خالص علمی سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں.
مثلاً رانا طارق جاوید کے ایک تازہ خط سے یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے.
آئی کوٹ, رفتگان کو یاد کرنے میں بھی ایک عجب لطف اور کشش ہے. مرحومہ سارا نقوی نے خواتین کے پروگرام برگ گل کو چار چاند لگا دیے تھے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادق مضامین کو سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کرنا بھی انہی کا خاصہ تھا. میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ سلسلے وار پروگرام انسان اور کائنات تھا, جس میں انہوں نے عظیم سائنسدانوں کے انٹرویو بھی نشر کیے. سارا نقوی مرحومہ کی مخصوص دلکش آواز کا مترنم آہنگ آج بھی اردو سروس کے اکثر سامعین کے دلوں کی گہرائی میں گونجتا ہے. غزالہ تم تو واقف ہو, کہو مجنوں کے مرنے کی, دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری, انکوٹ. تو یہ تھا رانا طارق جاوید کے ایک خط سے اقتباس. رانا صاحب اور ان کے ہم نواؤں کے سبھی خطوط ایسی علمی ادبی پھلجڑیوں سے مزین ہوتے ہیں.
رہا یہ سوال کہ ان تمام مکتوب نگاروں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان کے باہمی رابطے کی کیا نوعیت ہے, تو یہ $6 million کوسچن جو ہے اس کا جواب تو یہ حضرات خود ہی دے سکتے ہیں.
تو ہم اس جواب کا بے چینی سے انتظار کریں گے. فی الحال ہم بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. ضلع کوٹلی نکیال سیکٹر سے محمد قاسم لکھتے ہیں, امریکہ نے ایران پر ہر طرف سے جو اقتصادی پابندیاں لگا دی ہیں, کیا وہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روک دیں گی؟
جی نہیں قاسم صاحب, ایران کی جوہری پیش رفت پر اگر کوئی روک لگ سکتی تھی تو وہ صدر اوباما کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت ہی ممکن تھی, جسے موجودہ صدر ٹرمپ نے مسترد کر دیا ہے. یورپی ممالک تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی پالیسی کے شدید مخالف ہیں,
بلکہ اسرائیل کے سوا کسی بھی اہم ملک نے صدر ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت نہیں کی ہے.
تو اب دیکھیے حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.
محمد قاسم مزید دیکھتے ہیں, آپ اپنے رپورٹرز کی تشہیر کے لیے جو پروموشنل چلاتے ہیں وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں. ان میں شمالہ جعفری ابھی تک نکیال سیکٹر میں بیٹھی ہیں اور عبد الرشید شکور مچل مارش کے گنگا رہے ہیں.
اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نامہ نگار عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مامور ہیں.
ویسے قاسم صاحب کا یہ مشورہ برا نہیں ہے کہ ہمیں اب نئے پروموشنل تیار کرنے چاہیے.
ہاں اس کے تو ہم بھی قائل ہو گئے.
اور اب پیش ہے کے پی کے سے ایک قیدی کا خط, جس نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنی شناخت ظاہر نہیں کی.
اچھا تو کیا لکھتے ہیں یہ قیدی بھائی؟
لکھتے ہیں, ساتویں جماعت میں تھا تو بی بی سی کی اردو سروس سننی شروع کی, پھر کالج پہنچا, وہاں سے مدرسے کا رستہ اختیار کیا اور مدرسے نے بعد میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیا. گرچہ رہا رہی نے ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. بی بی سی سے اپنا رشتہ ناتا ہر صورت میں قائم رہا. اب جب کہ عمر عزیز کے 33 برسوں میں سے 10 برس کال کوٹری کی نظر ہو گئے ہیں, اب بھی بی بی سی سننے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے. ہمارا تعلق خواہ کسی قوم, زبان, گروہ یا طبقے سے ہو, بی بی سی کی اردو سروس کو ہم بزرگوں کی نشانی اور مشرقی روایات کا امین سمجھتے ہیں. یہ امر قابل افسوس ہے کہ اتوار کی نشریات میں محترمہ فیفی ہارون اکثر ان حدوں سے تجاوز کر جاتی ہیں اور مہمان خواتین سے نامناسب قسم کے سوالات پوچھ کر انہیں ششدر کر دیتی ہیں.
حضور ان سوالات پہ اعتراض تو پھر مہمان خواتین کو ہونا چاہیے نا. اگر ششدر ہونے کے باوجود وہ سوال کا جواب دے دیتی ہیں تو ہم اور آپ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ویسے آپ کی شکایت اس نشریے کے ذریعے فیفی ہارون تک بھی پہنچ رہی ہے.
اور یہ اگلا خط ہے راجن پور سے محمد عمران کا۔ لکھتے ہیں، آپ نے ٹریفک سے بھری شہری سڑکوں پر اکثر وہ گاڑیاں بھاگتی دیکھی ہوں گی جن پر لکھا ہوتا ہے ریسکیو 1122۔ یہ محکمہ سن 2004 میں قائم ہوا تھا اور اس کے کارکن سردی، گرمی، آندھی، طوفان کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر ہر جائے حادثہ تک پہنچتے ہیں اور طبی امداد باہم پہنچاتے ہیں۔ یہ امر قابل افسوس ہے کہ جان کی بازی لگا کر دوسروں کی خدمت پہ معمور اس محکمہ کے کارکنوں کی اپنی زندگی ایک بے یقینی کا شکار ہے، کیونکہ پچھلے 14 سال میں ان کے محکمے کا کوئی سروس سٹرکچر نہیں بن سکا اور کسی کارکن کی نوکری بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ڈی جی ریسکیو اور دیگر کار پردازوں کو میڈیا پر بلا کر صورتحال کا تجزیہ کیا جائے۔
آپ کا مشورہ نوٹ کر لیا گیا ہے عمران صاحب، یا جو بھی آپ کا اصلی نام ہے۔
باڑہ سے ریٹائرڈ صوبیدار میجر گل عابد لکھتے ہیں، محکمہ پولیس میں بہت سے لوگ مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی سروس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس سروس میں تازہ خون نہیں آ رہا۔ ان لوگوں کو جبرن ریٹائر کر کے نوجوانوں کی بھرتی کے لیے راہ ہموار کی جائے۔
کوٹلی نصیر سے حاجی الا بخش کھوسا نے پھر شکایت کی ہے کہ کچھی کینال کے ساتھ ساتھ غیر آباد اور بنجر زمین کو سیراب کرنے کے لیے حکومت کوئی اقدام نہیں کر رہی۔
اعجاز علی مکسی نے بھی سندھ میں میٹھے پانی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔
اور عبدالحفیظ چٹھو نے توجہ دلائی ہے کہ جام شو روم میں بہت سی سرکاری زمین پر رہائشی کالونی مافیا نے غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے۔
سامعین، آپ بھی کسی عوامی مسئلے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرانا چاہیں، کسی مقامی مسئلے کا ذکر کرنا چاہیں، یا بی بی سی اردو سروس کے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے PO Box 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہر جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
پنکی اور ان کی میم صاحب جب مل کر دبئی چلتے ہیں تو ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جو ہدایت کار شازیہ علی خان آنے والی فلم پنکی میم صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہیں۔ شازیہ علی خان نے لندن فلم اکیڈمی سے ڈگری حاصل کی اور پھر ڈاکیومنٹریز اور ٹاک شوز ڈائریکٹ کیے۔ پنکی میم صاحب ان کی پہلی فیچر فلم ہے۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے شازیہ سے ملاقات کی، سنیے اس فلم کے بارے میں ان کی گفتگو۔
بچپن سے میرے گال نہ لال ٹماٹر ہوا کرتے تھے، بس جی پڑ گیا میرا نام
پنکی۔
خواب جے لگ دیے جان دنیا تو۔
شازیہ خان، آپ کی فلم پنکی میم صاحب انقریب ریلیز ہونے والی ہے، دسمبر میں آ رہی ہے۔ آپ خود مجھ سے بھی کہہ رہی تھیں آئی ایم اے نو باڈی، وہ تو اب نہیں ہو سکتی آپ۔
فیفی تھینک یو، آپ نے مجھے بلایا، ہر کسی کی ایک آواز ہے تو میری بھی آج لوگ سنیں گے۔ کہانی جو لکھتے ہیں اور جو کہانی دکھاتے ہیں وہ اس کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کافی سال، ان کے جو ایکسپیرئنسز ہیں، جن لوگوں سے وہ ملتے ہیں، جن ممالک میں وہ رہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ایک کہانی ان کے اندر ایک ایوالو کر رہی ہوتی ہے، اور یہ میری کہانی ہے جو اب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو آپ اپنی پہلی بک لکھتے ہیں یا پہلی پینٹنگ بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے بہت قریب ہوتی ہے۔ تو یہ بات سچ ہے کہ میں دبئی میں رہتی ہوں پچھلے 3 سال سے، میں بھی ایک انویسٹمنٹ بینکر کی بیوی ہوں اور ایک اسپائرنگ رائٹر، تو شاید اس میں بہت کچھ میری زندگی سے بھی ہے جو میرے خیال میں اس کہانی کو ٹھوس کرتا ہے، اس کو خالص کرتا ہے۔
I'm a writer. The next Kamla Shamsi, trying to be.
جن لوگوں سے میں ملی ہوں، میرے لائف ایکسپیرینسز، وہ بھی اس میں بہت ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اور میرے ہسبینڈ تھوڑا مذاق کر رہے تھے میرے سے کہ جب یہ فلم ریلیز ہوگی دبئی میں تو آدھے سے زیادہ تو جو ہمارے سوشل سرکلز ہیں انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرنی کہ یہ آپ نے شاید ہماری زندگی پہ لکھی ہے۔
آپ پنکی ہیں یا میم صاحب ہیں؟
میں دونوں ہی ہوں۔ ٹریلر کو دیکھ کے شاید لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ریگز ٹو ریچز سٹوری ہے، ایک میڈ آتی ہے اور کچھ اور بن جاتی ہے، میڈ سے میم صاحب۔
میڈ نہیں بننا آپ کے،
تو کیا بننا ہے؟ بیگم صاحب بننا ہے۔
بیسکلی دو عورتوں کی کہانی ہے جو ان اٹ سیلف از اے کرائم ان پاکستان، ٹوٹلی فیمیل سینٹرک فلم، مگر جن میں ایک عجیب و غریب بانڈ بن جاتا ہے۔ پنجاب کے گاؤں سے ایک لڑکی اٹھ کے آتی ہے ایز اے میڈ کام کرنے انویسٹمنٹ بینکر اس کی بیوی کے گھر، وقت دونوں پاکستانی ہیں. جو ہمارے ملازمین ہیں بہت بڑا گیپ تو ہے, یہی دیکھا ہے ماں باپ اور ان کے اوپر کی جو جنریشن میں, لیکن پھر ہماری تعلیم اور ہمارا رہن سہن از آئی تھنک گریٹلی افیکٹڈ بائی ویسٹرن تھنکنگ آلسو, جس میں زیادہ کوالٹی ہے. تو یہ جو نئی جنریشنز ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں. جو اینسیسٹرز ہیں انہوں نے بڑی کلیئر لائن لگائی ہوئی تھی نوکر اور مالک میں, اب وہ لائن گرے ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو پرابلمز آتے ہیں, دی ایکسیپٹنگ اینڈ یٹ ناٹ ایکسیپٹنگ ایلیمنٹ آف اٹ, یہ فلم اس کو ایکسپلور کرتی ہے. دبئی تو بس ایک سیٹنگ ہے.
مجھے نہیں پسند دبئی, ٹو بی آنیسٹ, وہ مجھے کھوکھلی سی جگہ لگتی ہے. بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, لوگ اس طرح پیسہ پھینکتے ہیں جیسے کہ کچرا ہو. جتنا میں نے ٹریلر کا دیکھا ہے, دیر از دس اپیئرنس ریالٹی ڈیکوٹمی کہ جو لگتا ہے وہ شاید وہ نہیں ہے. یہی آپ کو دبئی میں نظر آیا؟
دو تین سال پہلے میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتی, جب یوسف نے کہا کہ وی ہیو ٹو لیو دیئر تو کافی میں اپریہنسو تھی. لیکن یہ فلم ایکچولی اسی لیے بنائی ہے کیونکہ میں غلط تھی. دور سے واقعی وہ سوسائٹی اور وہ رہن سہن ایسا لگتا ہے, لیکن اتنا کچھ ہو رہا ہے وہاں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں ان کے انڈیجنس لوگوں کی بات نہیں کر رہی, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ 80% آف دبئیز پاپولیشن, یعنی ان کے ایکسپیٹ جو کہ فلپین, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, موسٹلی ساؤتھ ایشین کنٹری سے وہاں بسے ہوئے ہیں. ان کی اپنا ایک الگ کلچر ہے, ایک الگ گرٹ ہے, لیکن اس کو جانچنا پڑتا ہے. دبئی کی فلمیں جو وہاں فلم ہوئی ہیں یارٹس پہ ہوتی ہیں, کلبز میں ہوتی ہیں, یا زیادہ سے زیادہ دا لائف اسٹائلز آف دا رچ اینڈ فیمس پہ ہوتی ہیں. اس کی ایک امیج بن گئی ہے, لیکن دبئی کی ایک انڈر بیلی ہے. بر دبئی, ڈیرا, ستوا, جو کہ آپ کو اس فلم میں بہت پرومیننٹلی نظر آئے گا, اور اس میں رہنے والے وہ لوگ جو کہ ایک عجیب مخلوق ہیں کیونکہ وہ گھر سے دور رہتے ہیں لیکن اس جگہ کو گھر بنائے بیٹھے ہیں. ان لائک دا یو کے اور امیرکا ویئر بہت ویزبل ہے کہ وہ ایک الگ دنیا ہے, ایک الگ کلچر ہے, ادھر کا کلچر ایک ٹرو میلٹنگ پاٹ ہے. ان کی دکانیں, ان کے محلے, ان کی زبان, ان کے لباس. اور ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی امیلگمیشن ہے تو وہ دبئی اور مڈل ایسٹ ہے, جہاں لوگ کو ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کلچرز کو بورو کر رہے ہیں اور کچھ ریجیکٹ کر رہے ہیں. دبئی بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے ایکچولی ان ہیومن سائیکالوجی. لٹرلی ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کا ایک اور شہر ہے یا بامبے کا ایک آف شوٹ ہے. تو میری فلم جو ہے وہ کافی اس ایلیمنٹ آف دبئی پہ بیسڈ ہے. دبئی از اے کیریکٹر ان دس فلم.
پاکستان ٹیلی ویژن پہ اگر پرانے ڈرامے دیکھیں, میرا خیال ایک ڈرامہ بھی تھا دبئی چلو, دبئی وہ سین فرام اے سرٹن پرسپیکٹو, وہ ایسی جگہ تھی جو پاکستان سے لوگ جانا چاہتے تھے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے, اپنی زندگی بنانے کے لیے, مگر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں دین دا ببل برسٹس اور وہ زندگی اتنی حسین نہیں ہے جتنی یہاں سے لگتی ہے. تو یہ بڑی کہانیاں اس قسم کی ہوتی تھیں کہ لیبر یہاں سے جاتا اور دے گیٹ انٹو سچویشن جہاں وہ پھنس جاتے ہیں اور وہ پھر واپس نہیں آ سکتے. ابھی بھی بڑی بھیانک قسم کی کہانیاں سننے کو آتی ہیں, مڈل ایسٹ میں کسی میڈ کو قتل کر دیا گیا یا بہت ہی برا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا. کیا اس قسم کے موضوع پہ بھی بات ہوتی ہے آپ کی فلم میں؟
نہیں, اور اس کی ایک وجہ ہے. آلدو میں بہت سوشلی اویئر ہوں اور میرا خیال میں ہر فلم میکر کو ایک سوشل کامنٹری رکھنی چاہیے ایز این انڈر لائن تھیم, لیکن سینما انٹرٹینمنٹ ہے. تھوڑا سا ہلکا پھلکا پن سینما میں لوگوں کو خوش بھی کرتا ہے. آپ اگر سبق دیں بھی تو ایسے دیں کہ سننے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ سبق ہے. وہ کام ڈاکیومینٹری جب بناتی تھی نا, وہ کام وہ تھا. یو آر ویری رائٹ کہ بہت ریئل پرابلمس ہیں اور ان پہ بات ہونی بھی چاہیے, لیکن پنکی میم صاحب لیٹس سے ذرا سمپل سٹوری ہے.
پلک جھپکتے ہی 10 سال نکل گئے, پیسے کما رہے ہیں, منے کا فیوچر بنا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ہنسا رہے ہیں لوگوں کو, لیکن آپ کو معلوم ہے اندر سے تو ایک دم خالی ہے, زیرو ایک دم.
آئی تھنک ون آف یور ایکٹرز از بھارت سے ہیں شاید.
جی,
ان کا جو کردار ہے وہ بھی بھارت سے آئے ہیں وہاں
نوکری کرتے ہیں دبئی میں اور پھر وہ مل جاتے ہیں پنکی سے, یہ کیا اینگل ہے فلم میں؟
اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہندوستانی اپنے ملک میں اور پاکستانی اپنے, تو ایک دوسرے سے تقریباً نفرت کرتے ہیں, لیکن جب وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو بھائی بھائی یا بہن بہن کی طرح, تو یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرتا ہے. بالکل,
جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہ صاف نفرت نظر آ جاتی ہے, مگر پھر بھی وتھ اسپورٹس مین اسپرٹ.
وہ جیسے بہن بھائی لڑتے ہیں نا, لیکن اگر کوئی اور مارے بھائی کو تو پھر ایک دم سے وہ خون جوش مارتا ہے کہ میرے بھائی کو کیوں مارا. تو سنتوش اور پنکی کا کچھ یہی ریلیشن شپ ہے. یس اٹ کڈ ڈیولپ اور ناٹ ڈیولپ انٹو سم تھنگ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے مچ, بٹ وہ شروع میں آتی ہے تو اس سے تقریباً نفرت کرتی ہے جب سن لیتی ہے کہ وہ تو جی انڈین ہے, لیکن جب وہی کام ہر روز کا اٹھنا بیٹھنا, تو یہ ایک طرح سے میچورٹی ہے اس کے کیریکٹر میں. جب اس کو تھوڑی سی باہر کی یو نو ہوا لگتی ہے تو شی ریئلائزز کہ آفٹر آل ہم سب انسان ہیں.
ایک انڈیپینڈنٹ فلم میکر کتنا مشکل ہے, فنڈز ریز کرنا, فلم بنانا کتنا مشکل ہے؟
بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے اگر آپ سچے دل سے بنائیں. میں اسکرپٹ لے کے گئی تھی کافی بڑے بڑے پروڈیوسرز کے پاس, اینڈ مائی اونلی ریکویسٹ واز کہ آپ اس کو جسٹس کریں, اس کی کاسٹنگ ٹھیک کریں, اس کی ٹریٹمنٹ ٹھیک کریں. نہیں مانے لوگ, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی آڈینسز آر ناٹ ریڈی فار اے فلم لائک دس.
ظاہر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ دے آر ریڈی فار اٹ, کیونکہ ادروائز فلم کیوں بنائے انسان؟
بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ آر آڈینسز آر ریڈی, ایون اف اگر ان کو بے حد پسند نہ آئے یا وہ کہیں او مائی گاڈ اس طرح کی تو فلم کبھی بنی نہیں. کمرشل سنیما کا اپنا ایک رول ہے اور بہت امپورٹنس ہے اس کی, لوگوں کا دل بہلانا. لیکن اگر آپ کو نہاری اور بریانی پسند ہے اور ہر روز آپ کو بریانی اور نہاری ملے تو تنگ پڑ جائیں گے. تو ہماری فلم کو آپ دال روٹی کہہ لیں, اگر دال روٹی کھائیں گے تو بریانی کا مزہ آئے گا, یا اگر کوئی ڈفرینٹ چیز دیکھنے کو ملے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسپیکٹرم کیا ہے.
میں نے آپ کا ٹریلر دیکھا ہے, اس میں مجھے دال روٹی والی بات کوئی نہیں نظر آ رہی. اٹ از اے بٹ مور ایکزوٹک دین دال روٹی, لکس کوائٹ سوفسٹیکیٹڈ. I liked some of the framing angles, مجھے پسند آئے. Camera work جو ہے, the way the camera moves was very interesting. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے narrative form نہیں کیا پہلے.
جی, thank you. Actually, because ہم سب سنیما سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھا ہوا ہے فلم, تو ٹیکنیکلی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. The look of the film is quite good. And اس میں میرے DOP حمزہ یوسف کا بھی بہت کمال ہے. کلر گریڈنگ ہم نے کی ہے دبئی میں. پولش جینٹلمن بے حد پسند کی انہوں نے فلم, اس سے ریلیٹ بھی کیا کیونکہ وہ خود ایکسپرٹ ہیں دبئی میں. ساؤنڈ ڈیزائن اس کا کیا ہے ایک امریکن لیبنیز نے, تو شکر ہے کہ تھوڑا سا ورلڈ سینما اپیل بھی ہے اس فلم میں. انڈیا سے بہت ہیلپ لی, اور بہت سے جرنلسٹ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے, ہماری اپنی انڈسٹری کو چانس دیں, ان کو ڈیولپ کریں. میں نے کوشش یہی کی کہ میکسیمائز کروں پاکستانی ٹیلنٹ کو, لیکن کچھ چیزیں اسینشل ہوتی ہیں. اگر آپ کے بازو میں اگر کوئی اچھا کام کر رہے تو اس میں کوئی شیم نہیں ہے اگر آپ ان سے ہیلپ لیں, کیونکہ اسی طرح آپ سیکھیں گے.
کہاں کہاں آپ فلم ریلیز کر رہی ہیں؟ کیا صرف پاکستان میں ریلیز ہوگی یا کہیں اور بھی ریلیز آپ نے کرنا ہے؟
پاکستان میں تو ہم ہیں 7th of December, اور پھر اس کے بعد GCC, ناٹ جسٹ دبئی. اور دبئی کرنا تھا, لیکن ایک ساؤتھ افریقن جینٹل مین نے واک سینما ڈسٹریبیوشن, دو گھنٹے وہ ہلے نہیں اپنی سیٹ سے, اور پھر کہا یہ دبئی میں نہیں لانچ کروں گا, پورے GCC میں. تو بہت سپورٹ ہے, پیسے ختم ہو چکے ہمارے, اور انفارچونیٹلی ڈسٹریبیوشن کمز ایٹ اے کاسٹ. انڈیا میں ٹرائی کیا تھا, دے وونٹ ٹچ. ایک تو کمپیٹیٹیو بہت ہے وہاں کی انڈسٹری, اور دوسرا تھوڑا سا وہ پولیٹیکل اینموسٹی بھی ہے. لیکن انگلینڈ, پارٹس آف یورپ اینڈ نارتھ امیریکا.
شازیہ, کیا نتیجہ چاہتی ہیں آپ؟
کیونکہ یہ مختلف فلم ہے اوروں سے ہٹ کے, تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس کو ایک چانس دیں اور جا کے سینما میں دیکھیں. صرف یہ چاہتی ہوں, یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ اس کو پسند نہ پسند کریں, صرف ایک دفعہ دیکھیں.
پنکی میم صاحب کی ہدایت کار کے انٹرویو کے ساتھ ہی سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر, پروڈیوسر تھے حسین عسکری, لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے جے مغانی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں نازیہ گلزار سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
یو
یورپی یونین کے رہنماؤں نے برطانیہ کے یورپی اتحاد سے علیحدگی کی منظوری دے دی ہے. اب یہ مسودہ برطانوی پارلیمان میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں بھارت کی جانب سے دو وزراء بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. روس کی جانب سے یوکرین کے بحری جہازوں کو بحیرہ ازوف کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے. انڈیا کا معروف شہر ایودھیا میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. شام کے علاقے حلب میں باغیوں کی جانب سے زہریلی گیس کے حملوں سے 8 بچوں سمیت 100 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. میکسیکو کی آئندہ آنے والی حکومت کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.